میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے غوث گزرے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے تھے، سید زادے تھے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے، صاحب کشف تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر بڑی بڑی باتیں کھول دیا کرتا تھا۔ تو یہ اپنی مشہور زمانہ کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، البریز میں آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ شب اسرا کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ تمام اعمال سے افضل ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے جو جنت کے اطراف میں رہتے ہیں، یعنی جنت کے جو ارد گرد رہتے ہیں یہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی برکت یہ ہے کہ جب یہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت کشادہ یعنی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہ جنت بڑی ہوتی ہی چلی جائے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو بھی اور جو کفار مشرکین ہیں ان کو بھی مختلف انداز میں واضح و نصیحت فرمائی ہے، کہیں تو واضح طور پر کسی چیز کا حکم ارشاد فرمایا کہ یہ کام کرو، کہیں واضح طور پر فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، کبھی کسی کی حکایت کو بیان کیا، کسی کی مثال کو بیان کیا، یعنی مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے باتوں کو سمجھایا ہے اور اس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ باتوں کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، شکایتوں کے ذریعے، پچھلی امتوں کے واقعات کے ذریعے باتوں کو سمجھایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر وہ بات بیٹھ جائے۔ مقصود اس سے نصیحت ہوتا تھا، واعظ کرنا ہوتا تھا۔ اسی طرح ہمارے اسلاف نے بھی اپنی کتابوں کے اندر مختلف واقعات نقل کیے، اور مقصد اس سے یہ کہ بندہ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ واقعات جو ہم سنتے ہیں، باتیں جو ہم سنتے ہیں، ہماری ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ ان واقعات کو بطور تفریش، بطور لذت کے سنتی ہے، واقعات سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ لیکن علماء ارشاد فرماتے ہیں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء تصنیف فرمائی جس میں اولیاء کے واقعات لکھے، تو اس کتاب کو لکھنے کی آپ نے وجہ بیان کی کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، تو اس میں ایک وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ ان بزرگوں کے جب میں واقعات لکھوں گا تو اس کو پڑھنے والے ان بزرگوں کے واقعات کو پڑھ کر ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے واقعات کو سن کر ان کے دلوں کے اندر تحریک پیدا ہوگی، یعنی حرکت ہوگی، اور یہ اپنی زندگی کو ان کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ یہی مقصد قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف واقعات کو بیان کرنے کا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا ان کے قصوں کے اندر یہ عقل والوں کے لیے نصیحت موجود ہے کہ جہاں پر کوئی سخت تنبیہ والا واقعہ بیان کیا گیا تو وہاں پر بھی نصیحت بیان کی گئی، کہیں انعامات والا واقعہ بیان کیا گیا تو وہاں پر بھی بندے کے لیے نصیحت ہوا کرتی ہے۔ تو واقعہ جب بھی بیان کیا جائے تو اس کو سنتے ہوئے بندے کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اس واقعے سے مجھے نصیحت کو حاصل کرنا ہے، تاکہ میں بھی اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات بیان ہو رہی ہے کہ جس میں کسی پر انعام ہوا ہے تو میں یہ کام کروں، اور اگر ایسی بات بیان ہو رہی ہے کہ جس میں کسی کے اوپر عذاب ہوا ہے تو پھر اس کام سے میں بچنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ مشہور محدث ہیں امام محمد بن احمد زہبی رحمۃ اللہ تعالی، یہ اپنی کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا بازو کندھے سے کٹا ہوا تھا، اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے۔ میں نے اس سے ماجرا پوچھا تو وہ کہنے لگا، میرا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، میں بد معاشوں کا ساتھی تھا، ایک دن میں نے ایک مچھیرے سے مچھلی چھینی اور گھر کی طرف چل دیا، راستے میں مچھلی نے میرا انگوٹھا چبا ڈالا، جیسے تیسے میں گھر پہنچا اور مچھلی کو ایک طرف ڈال دیا، انگوٹھے کے درد اور تکلیف کی وجہ سے میں ساری رات سو نہ سکا، صبح ہوئی میں طبیب یعنی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے اپنا سوجا ہوا زخمی ہاتھ دکھایا، اس نے بتایا کہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ بعد میں سارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، چنانچہ میں نے اپنا انگوٹھا کٹوا دیا۔ پھر ایک دن میرے ہاتھ پر چوٹ آئی تو پرانا زخم تازہ ہو گیا، مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی، میں دوبارہ طبیب کے پاس گیا تو اس نے ہاتھ کاٹنے کے کہا، میں نے کٹوا دیا مگر درد سارے بازو میں پھیل گیا، میں سخت تکلیف میں تھا، کسی پل چین نہ آتا تھا، چنانچہ پہلے کونی تک پھر کندھے تک ہاتھ کٹوانا پڑا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے تکلیف شروع ہونے کا سبب پوچھا تو میں نے انہیں مچھلی والا واقعہ سنایا، وہ کہنے لگے، اگر تم پہلے ہی مرحلے میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لیتے اور اس کو راضی کر لیتے تو شاید تمہیں یہ آزا یعنی تمہیں یہ ہاتھ کندھے تک کٹوانا نہ پڑتا، اب بھی وقت ہے اس شخص کے پاس جاؤ اور اس کو راضی کرو اس سے پہلے کہ یہ تکلیف پورے جسم میں پھیل جائے۔ وہ کہتا ہے شخص کہ میں نے بڑی مشکل سے اس مچھیرے کو ڈھونڈ نکالا اور معافی مانگنے کے لیے اس کے پاؤں میں گر گیا، اس نے پریشان ہو کر پوچھا تم کون ہو، میں نے کہا میں وہی شخص ہوں جو تم سے مچھلی چھین کر لے گیا تھا۔ پھر میں نے اسے ساری تفصیل بتا کر کٹا ہوا ہاتھ دکھایا تو وہ بھی رو دیا اور کہنے لگا، میرے بھائی میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے اسے گواہ بنا کر آئندہ کے لیے کسی پر ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ کسی پر ظلم و ستم کرنے سے اخروی عذاب کے ساتھ بعض اوقات دنیا میں بھی ظالم کو دردناک سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دہشت گردوں، لٹیروں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں کو بیان کردہ حکایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، انہیں اپنے انجام سے ہرگز بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ جب دنیا میں بھی قہر کی بجلی گرتی ہے تو ظالم لوگ ذلت کی موت مارے جاتے ہیں، اور ان سے ہمدردی رکھنے والا، ان کی موت پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا کی ذلت ہے، جبکہ آخرت کا عذاب اور روز محشر کی رسوائی اور حساب و کتاب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ظلم سے مراد صرف یہ نہیں کہ کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں، کسی کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر اس پر مرچیں ڈال دی جائیں، کسی زندہ جان کے ناخن کھینچ دیے جائیں، کسی کو بھوکا پیاسا قید میں رکھا جائے۔ فقط جسمانی تکلیف دے دینے کا نام ہی ظلم نہیں ہے، بلکہ کسی کا حق مارنا، کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا، ایزا پہنچانا بھی ظلم ہی کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ اسلامی احکامات کی خلاف ورزی اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے۔ برے خاتمے کا انجام جو ہے، یعنی مسلمان کے لیے اس کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ ایمان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا واضح اعلان فرما دیا، ایک نہیں کئی مقامات پر اس بات کا اعلان ہے کہ جو کفار ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رکھا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ کے جو کافر ہوئے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، کبھی جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ جس کا ایمان سلامت رہا، ایمان کو سلامت لے کر وہ دنیا سے چلا گیا، اگرچہ کہ کتنا ہی بڑا گناہگار ہے، لیکن ایمان کو دنیا سے سلامت لے کر چلا گیا، اگر اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا دی بھی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے سزا دی، تو بالآخر اس کو جہنم سے نکال کر اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ ایمان کا ثمرہ ہے، ایمان کا نتیجہ ہے۔ لیکن ساری زندگی نیک اعمال کرنے کے بعد، ساری زندگی نیک اعمال کرنے کے بعد اگر کسی کا ایمان ضائع ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اگر کسی کا ایمان ضائع ہو گیا دنیا سے، وہ ایمان کے بغیر رخصت ہوا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے جہنم کے اندر رہنا ہے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں، صوفیاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ برے خاتمے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب، یعنی جس کی بنیاد پر یا تو بندے کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے، یا بندے کا خاتمہ بہت برا ہوتا ہے، بہت خراب انجام ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا سبب جو ہے وہ ظلم ہے۔ بہت بڑا سبب ظلم ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا انجام، بندے کا خاتمہ یہ برا ہوا کرتا ہے۔ اب ظلم ہے کیا؟ مفتی احمد یرخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی میرات المناجی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت میں ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا، کسی کو غیر محل کے اندر، یعنی کوئی مال جو ہے وہ غیر محل میں جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا، کسی کو بغیر قصور کے سزا دینا۔ کسی کا حق ہے، وہ حق مار لیا، جہاں مال خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا حرام جگہ پر مال خرچ کر ڈالا، کسی کا قصور نہیں تھا، بغیر قصور کے اس کو سزا دے ڈالی، یہ تمام کی تمام ظلم کی صورتیں ہیں۔ افسوس، صد افسوس، آج کل لوگ اپنے انجام سے بے خوف ہو کر ظلم و زیادتی کرتے، دھمکیاں دے کر لوگوں سے رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، لوگوں کے مال و جائیداد پر قبضہ کرتے ہیں، چوری، ڈکیتی، دہشت گردی اور قتل و غارت گری جیسے گناہوں میں مبتلا ہو کر نہ جانے کس کس انداز سے مسلمانوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ظلم کا انجام بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہے۔ ہم دنیا میں چاہے کسی پر کتنا ہی ظلم کر لیں اور بے خوف ہو کر گھومتے پھرتے رہیں، مگر یہ یاد رکھیے، مرنے کے بعد ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ بہت سے ایسے ظالم اور جابر لوگ گزرے ہیں جن کا شمار دنیا کے طاقتور افراد میں ہوتا تھا، جن کے پاس نعمتوں کے خزانے موجود تھے، جن کے حکم کی خلاف ورزی کرنا گویا موت کی دعوت دینا تھا، جو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، جن کے ظلم و جبر کے نہ صرف کارنامے سن کر بلکہ ان کا نام سنتے ہی لوگ لرز جاتے تھے، لیکن جو ان کے اعمال تھے وہ اس بات کی خبر دیتے تھے کہ شاید وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک دن انہیں بھی مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ بالآخر موت نے انہیں بھی اپنے شکنجے میں لے کر ان کا غرور و تکبر ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ ایک حکایت مزید سماعت فرمائیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز میں ہمیں سمجھایا ہے، کفار مکہ ان کے نہ سمجھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات کے باوجود، بہترین تبلیغ کے باوجود یہ لوگ اس لیے نہیں سمجھتے تھے کہ یہ لوگ آخرت کے منکر تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر تھے، اپنی موت کو بھولے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین کے پری توجہ نہیں دیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سنا نہیں کرتے تھے۔ تو بسا اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ آئیے ایک حکایت سماعت فرمائیے کہ بندہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، کیسے ہی منصب پر کیوں نہ پہنچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس وقت چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کے منصب کو بھی خاک میں ملا دیتا ہے، اور کس انداز میں بندے کو موت آتی ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عیون الحکایات کے اندر ایک حکایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک ظالم و مغرور بادشاہ رہتا تھا، اس نے ایک عظیم الشان محل بنوایا اور اس کی تعمیر پر کافی مال خرچ کیا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور محل دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ اندر سے دیکھنے کے بعد اس نے محل کے ارد گرد چکر لگا کر بیرونی حصے کا معائنہ شروع کیا۔ ایک جگہ رک کر اس نے ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ ہمارے محل کے ساتھ جھونپڑی کس نے بنائی ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، چند روز سے یہاں ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے، اسی نے یہ جھونپڑی بنائی ہے اور وہ اس میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑے غرور کے ساتھ بولا، اس غریب بڑھیا کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے محل کے قریب جھونپڑی بنائے؟ اس جھونپڑی کو فوراً گرا دو۔ حکم پاتے ہی سپاہی جھونپڑی کی طرف بڑھے، وہ بڑھیا اس وقت وہاں موجود نہ تھی۔ سپاہیوں نے آن کی آن میں یعنی فوراً اس غریب بڑھیا کی جھونپڑی کو ملیا میٹ کر دیا۔ بادشاہ جھونپڑی گروانے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے نئے محل میں چلا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کو دیکھ کر بڑی غمگین ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی جھونپڑی گروائی ہے، اب وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جن کو قدرت حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ تو بادشاہ کا واقعہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ بسا اوقات ہم لوگ تنقید کرتے ہیں کہ فلاں افسر یہ ظالم ہے، فلاں جو ہے وہ حاکم ظالم ہے، فلاں شخص ظالم ہے۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا ظلم و ستم ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم فقط ظلم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ ظلم فقط اتنا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے حال کے اوپر غور کریں گے تو ہمیں بعض اوقات جس کے اوپر قدرت ہوتی ہے ہم خود بھی اس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اپنے ماتحت کے اوپر، اپنے پڑوسی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے دفتر کے ساتھیوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں قدرت حاصل ہوتی ہے۔ تو ظلم چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو بعض اوقات ہم یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں حاکم فلاں افسر یہ ظلم کر رہا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر اپنی ذات کے اوپر غور کریں تو جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں ہمارے نیچے ہوتے ہیں ہم خود بھی اس کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بہت ناپسند فرماتا ہے اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت سزا دیتا ہے. اب اس بادشاہ نے اپنے غرور کے اندر اس کو گرا تو دیا, اس جھونپڑی کو گرا دیا. اب ہم اس طرح کی حکایت سنتے ہیں تو یہ ہمیں بعض اوقات پرانے زمانے کی حکایت لگتی ہے. ٹھیک ہے پرانے زمانے کی حکایت ہے, لیکن ہم اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم بادشاہ کو جو سزا دی ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے یہ دی کس بنیاد پر ہے؟ دی اس بنیاد پر ہے کہ اس نے اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرنے کے اندر مبتلا ہیں؟ تو اگر ایسا ہے تو ایسا عذاب ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو وہ بڑھیا جب اس نے یہ دیکھا تو اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, آسمان کی طرف اس نے نگاہ اٹھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پاک پروردگار, جس وقت میری جھونپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہ تھی, لیکن میرے رحیم و کریم پروردگار تو تو ہر چیز دیکھتا ہے, تیری قدرت تو ہر شے کو محیط ہے, تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عاجز بندی کی جھونپڑی توڑ دی گئی, اس بڑھیا کی آہ و زاری اور دعا مقبول ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دو. حکم پاتے ہی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 12:12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 کی تلاوت فرمائی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ غَارِمًا إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ, اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر, بے شک اس کی پکڑ دردناک کری یعنی سخت ہے. مفسر قرآن حضرت علامہ صابی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہر ظلم کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظلم سے توبہ کرے اور ظلم کرنا چھوڑ دے, اور جس کا جو حق مارا ہوا ہے وہ اسے لوٹا دے تاکہ وہ اس عظیم وعید میں داخل نہ ہو, کیونکہ یہ آیت گزشتہ امتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ظالم کو عام ہے. یعنی جو بھی ظلم کرنے والا ہے اس کے لیے یہ آیت موجود ہے, جو شخص بھی ظلم کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ یہ بہت سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور کئی احادیث طیبہ کے اندر ظلم سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا, اور کئی احادیث طیبہ میں ظلم کی وعیدوں کو بیان کیا. چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے انتقام لے گا. قیامت کو قائم کرنے کی ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ قیامت کو قائم کرنا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم ہی اسی لیے کرے گا تاکہ دنیا کے اندر اگر کسی ظالم نے مظلوم کے اوپر ظلم کیا ہے، ایک شخص نے دوسرے کے اوپر ظلم کیا اور دنیا کے اندر اس مظلوم کو اس کا حق نہیں مل سکا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کو اس کا حق دلوائے گا۔ قیامت کو قائم کرنے کی ایک حکمت، ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر دنیا کے اندر اس کو اس کا حق نہیں مل سکا، دنیا کے اندر اگر اس کو انصاف نہیں مل سکا، تو اللہ تبارک و تعالی اب قیامت کے دن اس کو اس کا حق دلوائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اس کو حق دلوائے گا تو یہ بڑا سخت موقع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم تو ظالم ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظلم اور قطع رحمی یعنی رشتہ ختم کرنا، اس کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے مرتکب یعنی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں سزا دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دینے میں جلدی کرتا ہو۔ یعنی قطع رحمی اور ظلم، یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ جن کی آخرت میں تو سزا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ان کی سزا بندے کو جلدی دے دیتا ہے۔ معاشرے میں امن کی فضا قائم کرنے اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹ یعنی ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم جب کسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ ہولناک وعید سن کر ہو سکتا ہے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور وہ ظلم سے باز آ جائے۔ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے بزرگان دین کے طرز عمل کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ حضرات ظالم کی اصلاح کی نیت سے بلا جھجک اور بے دھڑک حق بات کہہ دیا کرتے اور اسے ظلم سے روک دیا کرتے تھے۔ یعنی اول تو ہمیں یہ وعیدیں یاد ہونی چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ظلم کی وعیدیں بیان کی ہیں، پھر ہمیں خود ان ظلم والے کاموں سے بچنا چاہیے، پھر ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور بزرگ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کس طریقے سے ظالموں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آئیے اس حوالے سے ہم ایک واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا نفیسہ، ان کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بادشاہ احمد بن طولون، جو بڑا عادل بادشاہ تھا، انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، لیکن انصاف کرنے سے پہلے وہ ظلم کرنے والا بادشاہ تھا، لوگوں پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ تو اس کے ظلم سے نجات پانے کے لیے لوگ حضرت سیدتنا نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کی شکایت کی، تو لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ وہ کس وقت اپنی سواری پر نکلتا ہے، لوگوں نے وقت بتایا تو آپ نے یعنی حضرت سیدتنا نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خط لکھا اور اس کے راستے میں کھڑی ہو گئیں جہاں سے احمد بن طولون نے گزرنا تھا، اور آپ نے اس سے فرمایا اے احمد، تو آپ بڑی مشہور ولیہ تھی اللہ کی، اس نے پہچان لیا بادشاہ نے، وہ گھوڑے سے اتر آیا اور وہ خط جو لکھا ہوا تھا اسے لے کر پڑھنے لگا، تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ تم بادشاہ بنے تو تم نے لوگوں کو قید کیا، تم قادر ہوئے تو تم نے لوگوں کو مجبور کیا، تمہارے ذمے کفالت ہوئی تو تم نے لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کے رزق پر تمہیں ضامن بنایا گیا تو تم نے انہیں محروم کیا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ظلم کا تیر پار ہوتا ہے، خطا نہیں جاتا، خاص کر ان دلوں سے جنہیں تم نے دکھایا ہے، ان جگروں سے جنہیں تم نے بھوکا رکھا ہے، ان جسموں سے جنہیں تم نے بے لباس رکھا ہے، یہ بات ممکن نہیں کہ مظلوم مر جائیں اور ظالم ہمیشہ باقی رہیں، تمہاری مرضی، تم جو چاہے کرو، ہم صبر کریں گے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ظلم کی شکایت کریں گے۔ یہ آپ نے خوبصورت انداز میں اسے نصیحت کی اور اسے سمجھایا، تو آپ کی اس نصیحت سے احمد بن طولون کے اوپر بڑا اثر ہوا اور اس نے اس نصیحت کو قبول کیا اور اب ظلم سے وہ انصاف کی طرف مائل ہوا اور ایک عادل انصاف کرنے والا بادشاہ وہ بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی ظلم سے بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سماعت فرمائیے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی ظالم کی باطل کام پر مدد کی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو دور کرے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے سے بری ہے، اور اس کے ساتھ اس کی اور وہ اور جو ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ پھر سماعت فرمائیے کہ جس نے کسی ظالم کی باطل کام پر مدد کی تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو دور کرے، یعنی کوئی ظالم کی مدد کرتا ہے تاکہ ظالم جو ہے وہ حق کو دور کرے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے ذمے سے بری ہے، اور جو ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلا کہ ظالم ظلم کرنے کے لیے جا رہا ہے اور یہ ساتھ میں اس کی مدد کے لیے جا رہا ہے حالانکہ یہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، تو ایسا بندہ اسلام سے خارج ہے، یعنی حقیقت اسلام سے خارج ہے، جو اسلام کی حقانیت ہے اس سے خارج ہے۔ یعنی ایسے بندے کے لیے اس بات کا خطرہ ہے کہ ایسا بندہ اس کا ایمان یہ ضائع ہو جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چلنے سے مراد کیا ہے، ظالم کے ساتھ جو چلنا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ظلم پر مدد دینا، خواہ اس کے ساتھ چل کر جائے، گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کی مدد کرے، زبان سے اس کی مدد کرے، قلم سے اس کی مدد کرے، کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کرے، تو اللہ اور اس کا رسول جو ہے اس سے یہ بری ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے اور ترغیب بھی دی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، نہ یہ کہ ہم ان کی بے آبروئی کریں اور ان کی بے عزتی کریں۔ ہمارے یہاں ہمارے اسلام کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ صدقے کا مفہوم ہمارے اسلام کے اندر بڑا وسیع بیان کیا گیا۔ ایک صدقہ ہوتا ہے کہ جو مالی صدقہ ہے، مالی صدقے کے ذریعے لوگوں کی مدد کی جائے۔ ایک صدقہ ایسا بیان کیا گیا کہ جس کے اندر مال خرچ کرنا نہیں ہے، نیکی کی دعوت دینا، کہ نیکی کی دعوت دی جائے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا جائے، یہ بھی صدقہ بیان کیا گیا۔ برائی سے روکنا، کہ بندے کو برائی کرتے ہوئے دیکھا اس سے روکا جائے، اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا۔ اگر ہم کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو یہ بھی کسی کو ظلم سے روکنا قرار پائے گا، صدقہ بھی ہے اور ظلم سے روکنا بھی یہ قرار پاتا ہے۔ تو اسلام ظلم سے نفرت کرتا ہے اور اس کے لیے مختلف طریقے ہمارا اسلام یہ ہمیں بیان کرتا ہے۔ ظلم سے روکنے کے لیے، برائی سے روکنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اگر آپ برائی سے روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ظلم سے روکنے والے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہو کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی کا یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، آخر میں فرمایا کہ کم از کم اتنا ہو کہ اپنے شر ہی سے لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ ہمارے دین کے اندر مزید آپ دیکھیں اس حوالے سے کہ اسلام میں فرمایا کہ دین کے 60 یا 70، ایک روایت کے مطابق 60 اور ایک روایت کے مطابق 70 فرمایا، اس سے زیادہ شعبے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ اماتۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے اذیت والی چیز کو دور کر دینا، تکلیف والی چیز کو دور کر دینا، یہ اسلام کا ادنا شعبہ بیان کیا۔ راستے میں کوئی تکلیف والی چیز پڑی ہے، کانٹے پڑے ہیں، اس کو دور کر دینا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف والی چیز دیکھی اس کو دور کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کا معنی یہ بیان کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ راستے کے اندر کوئی تکلیف والی چیز بندہ ڈالے ہی نہ۔ اماتۃ الاذی عن الطریق کا معنی یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف والی چیز بندہ ڈالے ہی نہ کہ کسی بندے کو تکلیف پہنچے۔ تو اس کو بھی صدقے کے مفہوم کے اندر لیا, اور اس کو بھی علماء نے بیان کیا کہ یہ بھی بندہ دوسرے کو ظلم سے روکنے والا ہے. اسی طرح اسلام کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ بندہ دوسرے کے عیب کو چھپائے, یعنی اگر کسی کے عیب کے اوپر بندہ مطلع ہوا تو حکم اس بات کا ہے کہ بندہ اس کے عیب کو چھپا لے, اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے. اب ہمارے یہاں ہماری شریعت کے اندر تو اس بات کا حکم ہو گیا کہ ہم نے عیب کو چھپانا ہے, عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے, عیب کو چھپاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے عیبوں کو چھپائے گا. کیسے چھپائے گا؟ یعنی حکم یہ ہوا کہ اگر آپ عیب کے اوپر مطلع ہو جاتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نے عیب کو ڈھونڈا, عیب کو تلاش کیا, اب آپ اس کو چھپا رہے ہیں, بلکہ آپ نے کسی کا عیب دیکھا, کسی کی برائی دیکھی, اب اس کو آپ نے چھپا لیا, کسی کے عیب کے اوپر مطلع ہو گئے, خود بخود پتا چل گیا, اتفاق نظر پڑ گئی, اب اس کو چھپا لیا. یہ ہے آپ نے کسی کی عیب پوشی کی, ستر پوشی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا عیب چھپائے گا. ہمارے یہاں اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ عیب چھپائیں نہ, یعنی عیب پر مطلع ہو گئے تو اس کو چھپائیں نہ, بلکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے عیب کو کھنگالیں, تلاش کریں اور اس کو لوگوں کے درمیان عام کریں. یہ ہم دین اسلام کی تعلیم کے بالکل الٹ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا جو اس طرح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے عیوب کو لوگوں کے درمیان عام کر دے گا. مفہوم اور خلاصہ حدیث پاک کا ہے کہ لوگوں کے درمیان ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کر دے گا. تو یہ ساری کی ساری صورتیں علماء کرام نے ظلم کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 129 کے اندر کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ یوں ہی ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا. تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209 پر ہے. اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. چنانچہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا. اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں, وہ شخص کہ جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے, جو حاکم یا افسر اپنی رعایا اور ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے, جو تاجر جعلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے, اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں, یہ سب ظالم کی صف میں شامل ہیں. ان تمام پر اللہ پاک کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے. یعنی یہ ایک طرح سے ظلم سے روکنے کا ایک طریقہ ہے, اور وعید بیان کی گئی کہ جو کوئی ظلم کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑھ کر اس کے اوپر ظالم کو مسلط کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے, جس طرح اقوال کے ذریعے ہمیں ظلم سے بچنے کا حکم دیا, اسی طریقے سے اپنے فعل کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے کئی مقامات پر جب آپ اس بات پر قادر ہو گئے کہ آپ ظلم کا بدلہ لے بھی سکتے تھے, اس وقت آپ نے معاف کر کے اس بات کا بھی ہمیں سبق دیا کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے کی کوشش کریں. یعنی ظلم کرنا تو دور کی بات ہے, اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیں. چنانچہ دو واقعات سماعت فرمائیے. صلح حدیبیہ کے سال جبل تنعیم کی طرف سے 80 افراد کا گروہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر غلبہ پا لیا تو انتقام پر قدرت کے باوجود ان پر احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیا. غورث بن حارث جس نے نیند کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وار کرنے کی کوشش کی لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے, اور جب اس کی تلوار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا کر اس کے ارادے سے باخبر بھی کر دیا تو قدرت کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات تھیں۔ ظلم جس طرح انسان پر کرنا منع ہے، اسی طرح جانوروں پر ظلم کرنا بھی منع ہے۔ انسان میں جس طرح مسلمان پر ظلم کرنا منع ہے، اسی طرح کفار پر ظلم کرنا بھی منع ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح مسلمانوں پر ظلم کرنا منع ہے، ذمی کافر، وہ کافر کہ جو مسلمانوں میں پناہ لے کر رہتے تھے، اگرچہ کہ ہمارے دور کے اندر کوئی کافر ذمی نہیں ہے، اس پر ظلم کرنا یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمانوں کے درمیان پناہ لینے والے کافر کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ کسی جانور کے اوپر ظلم کیا جائے، اس لیے کہ ان کے اندر بے بسی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ کہ مسلمانوں کے ملک کے اندر جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں اگر کوئی کافر ایسا ہے کہ جو پناہ لے کر رہ رہا ہے، جس کو ذمی کافر کہا جاتا ہے، اس میں مسلمان کے مقابلے میں بے بسی زیادہ ہے۔ اب اگر اس کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو مسلمان کے مقابلے میں بڑا گناہ کہا گیا کہ یہ مسلمان کے مقابلے میں بے بس ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جانور کے اوپر ظلم کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ کافر کے اوپر ظلم کرنے سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا کہ ایسے کافر کی بد دعا کہ جو مظلوم ہے، اگر اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، کافر ہے، اس کی بد دعا بھی مقبول ہوا کرتی ہے۔ جانور اور کافر اگر وہ بھی مظلوم ہے تو ان کی بد دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اس حال میں تھی کہ وہ لٹکی ہوئی تھی اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس نے اس بلی کو قید کر دیا تھا اور اس کو نہ چھوڑا کہ وہ خود کچھ کھاتی پیتی، اور نہ ہی اس نے اس کو کچھ کھانے کے لیے دیا، یہاں تک کہ وہ بلی جو تھی وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اور اسی بلی کو اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب کے لیے مسلط کر دیا گیا۔ تو لہذا جس طرح مسلمانوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر ظلم کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے، اسی طرح جانوروں کے اوپر یہ ظلم کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پرندے پالنا، پالتو جانور پالنا یہ کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ پرندے پالنا، پالتو جانور پالنا یہ اسی صورت میں جائز ہے جبکہ ان کا ہر طریقے سے خیال رکھ سکے، یعنی ان کی نگہداشت کر سکے، ان پر کسی طرح کا ظلم و ستم نہ کرے۔ مثلا کبوتر پالنے کے لیے علماء نے یہ شرط بیان کی کہ اگر کوئی کبوتر پالتا ہے تو ہمارے یہاں عام طور پہ جب کبوتر پالے جاتے ہیں تو اگر کبوتر مثال کے طور پر آ کے بیٹھتا ہے تو پھر اس کو اڑا دیتے ہیں، بیچنے نہیں دیتے، کبوتروں کے غول اڑاتے ہیں، وہ کبوتر بہت سارے اڑتے ہیں، کوئی کبوتر لے کر ساتھ آ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کھانے پینے کا اس کا خیال نہیں رکھتے، یا کنکریاں مارتے ہیں، ایسی کوئی صورت کے جس میں اس کی نگہداشت کا خیال نہیں رہتا، اس پر ظلم ہوتا ہے، تو اس صورت میں اسے پالنے کی اجازت نہیں۔ یوں ہی علماء نے فرمایا کہ اگر پرندے پالتا ہے، پالتو جانور پالتا ہے جن کو پالنے کی اجازت ہے، تو دن میں 70 مرتبہ اسے کھانا پینا پیش کرے، یعنی بار بار اسے دے کہ جانور اس بات کا اظہار نہیں کر سکے گا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ظلم و ستم سے خود بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ظلم و ستم سے خود بھی بچتے رہیں اور دوسروں کو بھی بچاتے رہیں۔ حسن سلوک کے حوالے سے کچھ سنتیں اور آداب سماعت فرمائیے۔ پہلے حسن سلوک پر دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت فرما لیجئے کہ ہر حسن سلوک صدقہ ہے، غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ۔ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حسن سلوک سے پیش آنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حسن سلوک کرنے میں والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ حسن سلوک کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، ہدیہ، تحفہ، گفٹ دینا، اور اگر ان کو کسی کام میں مدد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یاد رکھو، اگر تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اگرچہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ اولیاء اللہ اپنی برائیاں کرنے والوں بلکہ جان کے در پہ رہنے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرتے ہیں؟ حسن سلوک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حسن سلوک لوگوں کی خوشی کا سبب ہے۔ حسن سلوک کرنے سے فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے۔ حسن سلوک کرنے سے مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے۔ حسن سلوک کرنے سے شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے۔ حسن سلوک کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ حسن سلوک کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاکے